السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. ہم نے کتاب اصلاح المسلمین سے پڑھنا شروع کیا تھا. پہلا جو اس کا تھا باب، وہ ایمان اور اسلام کے بارے میں. تو تین چیزیں اس وقت پیش نظر ہونی چاہیے پڑھنے سے اور سننے سے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ایمان کا اور اسلام کا کامل درجہ اختیار کرو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، کمال کا درجہ ہونا چاہیے، پورے پورے مسلمان ہو جاؤ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو ایمان کا جب کمال ہوگا تو اس کی کچھ علامات ظاہر ہوں گی، اور وہ علامات دو بہت اہم ہیں جن کے بارے میں عرض کیا گیا. ایک علامت ہے اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ. جس میں ایمان ہوگا اس میں اللہ کی محبت مضبوط ہوگی، اشد ہوگی، اور جس درجے کا ایمان ہوگا اسی درجے کی محبت ہوگی، اور جس درجے کی محبت ہے وہی درجہ اس کے ایمان کا ہوگا. اور محبت کا معیار پتہ کیسے چلے ہمیں محبت ہے یا نہیں؟ اس میں دل کا کھینچنا، وجد میں آنا، کیفیت میں آنا، کوئی نظمیں پڑھنا، یہ سب کچھ نہیں. اعمال کیسے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں؟ کیونکہ جس کو محبت ہوگی اس کا حکم مانتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی محبت ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بات کو ہم پورا کریں. دیکھیں، چھوٹے بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے، تو جس بچے سے محبت ہوتی ہے تو ماں چاہتی ہے کہ اس کی خواہش پوری ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ تو بڑی عظمت والے ہیں، یہ بچوں کی محبت میں تو قیاس کر ہی نہیں سکتے، بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بڑی عظمت والی ذات ہے، ان کی محبت میں تو سارا کا سارا ہے ہی یہی کہ وہ حکم دیں اور ہم عمل کریں، یہی محبت ہے. تو محبت کی علامت یہ ہے. اور دوسری علامت ایمان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنے آپ سے اور اپنے جان و مال سے اور اپنے ماں باپ سے اور بھائی بہن سے اور اولاد سے ہر چیز سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. دونوں جگہ محبتیں ہیں، اللہ کی محبت ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، دونوں جگہ جو حقیقت ہے محبت عقلی کی، جو مطلوب ہے کہ عقل سے یہ سمجھے، یعنی ترجیح دے کہ جب کوئی معاملہ آئے گا جس میں ایک طرف اللہ کا حکم ہوگا، ایک طرف کوئی اور تقاضے ہوں گے نفس کے یا رشتہ داروں کے یا لوگوں کے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دے گا. اسی طرح سے ایک طرف سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک طرف دوسرے طریقے ہیں کسی چیز کو کرنے کے، تو اس کو محبت ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی ترجیح دے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک بات بڑی نازک ہے جو بیان کی گئی، اس لیے ہم لوگ مسلمانوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب واقعی محبت ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے اس کو کراہت نہیں ہوگی، اس پہ اعتراض نہیں کرے گا، اس کو ناپسند نہیں کرے گا، بلکہ عقلاً پسند کرے گا. ایک مثال دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص کھانے کے بعد انگلی کہے کہ میں تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیاں چاٹ لیتے تھے، اور کوئی شہر اس کے جواب سن کر کے میں اس کو یہ اچھی بات نہیں ہے یا مجھے پسند نہیں، تو اس کو تو ختم ہو گیا اس کا ایمان ہی، وہ تو ایمان ہی ختم ہو گیا. جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اس سے کراہت کیوں؟ وہی طریقہ، ہاں تبن کراہت ہو، تبن الگ چیز ہے، لیکن عقلاً تو اس تبن کراہت کے اوپر غالب آئے گا، وہ غالب آئے گا. تو یہ چیزیں ابھی تک عرض کی گئی تھیں، اور محبت کو بڑھانے کے طریقے بھی بتائے گئے کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھانے کے طریقے یہ بتائے گئے کہ اعمال میں سنت کے پابند رہو، شریعت کے پابند رہو. سنت سے تو خود ہی اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. شریعت کے پابند رہو، اس میں نیت یہ کرو، اعمال میں نماز پڑھو، قرآن شریف پڑھو، جو بھی کرو نیک اعمال ان میں نیت یہ کرو کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، اور کچھ دیر اللہ اللہ بیٹھ کر کرو، اور اہل محبت جو ہیں ان کو ڈھونڈو، ان کی صحبت میں رہو، اور ان کی کتابیں، ان کے حالات پڑھو، اور جو وہ بتائیں ایسا بزرگ ایک ڈھونڈ لو جو اللہ والا ہو، جو اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، وہ تم کو جو بتائے وہ کرو، جو کتابیں پڑھنے کو بتائے کرو۔ یہ چار چیزیں ہیں، اس پر ٹھیکہ لیا ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم ایسے ہو جاؤ گے کہ تم اللہ سے محبت کرو گے اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی یہی طریقہ ہے، اتباع کرو، ان پہ درود شریف بار بار کثرت سے پڑھو۔ تو یہ تو اب تک ہم نے سمجھو جو پڑھا تھا، آج میں نے سوچا کہ اس کا مختصر خلاصہ بھی عرض کر دیا جائے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ دنیا کے کسی نقصان سے بھی مسلمانوں کا حقیقی نقصان نہیں ہوتا، حقیقی نقصان صرف کافر کو ہوتا ہے۔ مسلمان کے لیے ہر وقت خوشی اور مسرت ہی ہے، اسی لیے تو فرمایا گیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ارے تم اللہ کی یاد میں لگو، یعنی اللہ کے حکموں پہ توجہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں مطمئن کر دیں گے، خوش کر دیں گے، تمہیں بشاشت قلب عطا فرمائیں گے، کر کے دیکھ لو۔ تو مسلمان کے لیے ہر وقت خوشی اور مسرت ہی ہے، راحت میں بھی کہ شکر ادا کر کے وہ ثواب حاصل کرے، اور مصیبت میں بھی کہ صبر کرے اور ثواب لے، دونوں صورتوں میں اس کا فائدہ ہے۔ مسلمان کی مراد حاصل ہو جائے تب تو خوشی ہی خوشی ہے، اگر نامراد ہے تب بھی خوشی ہے۔ لوگ جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، یہ میری مراد تھی پوری نہیں ہوئی، نہ پوری ہو، جو پوری ہو یا نہ ہو ہے تو اللہ کی طرف سے، پھر غم کاہے کا ہے۔ اگر کوئی چیز ہمارے لیے مفید ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہمیں، تو اگر نامراد رہے تب بھی خوشی ہے۔ اگر مراد میں مزہ ہے مسلمان کے تو بے مرادی میں ثواب ہے، کیونکہ وہ حضرت حق کی مراد کے موافق ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے اس کے موافق ہو رہا ہے۔ اس عشاق کے لیے جو اللہ کے عاشق ہیں، ان کے لیے تو یہی بات خوش ہونے کو کافی ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ وہی ہو رہا ہے جو میرا محبوب چاہتا ہے، اللہ میاں بس یہ سوچ کر بڑی سے بڑی مصیبت بھی خوشگوار ہو جاتی۔ اب کوئی مصیبت ایسی نہیں جس سے خدا کے ہوتے ہوئے مسلمان پریشان ہو، یہ ہے نا کہ مسلمانوں کے تو اللہ میاں مولا ہیں، قرآن میں ہے سورہ محمد، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں، کوئی مالک نہیں ہے، ہم تو غلام ہیں اللہ میں۔ ہاں دین میں کمی ہو اگر تو قلق ہونا چاہیے، یہ غم کی بات ہے کہ گناہ ہو۔ اور فرمایا کہ اسلام کی قوت کا مدار حق پر ہے نہ کہ مخلوق پر، اسلام کی قوت خارج سے نہیں ہے، باہر سے نہیں، داخل سے ہے۔ حق میں وہ قوت ہے کہ اگر ایک شخص حق پر ہو اور سارا عالم اس کا مخالف ہو جائے تو وہ شخص ضعیف نہیں، کمزور نہیں، اگر یہ شخص حق پر نہیں اور سارا عالم اس کا معتقد ہو تو وہ شخص ضعیف ہے، کمزور ہے، اس میں کچھ بھی قوت نہیں۔ لوگ سب چیزوں کی تو خاصیتوں کے قائل ہیں مگر حق کی خاصیت کے قائل نہیں ہیں، عجیب عقلیں ہیں۔ دین میں دنیاوی مصلحتوں سے متاثر ہونا سب کمزوری کی باتیں ہیں، بڑی چیز دین ہے، یہ محفوظ رہے خواہ تمام مصالح بلکہ سارا عالم فنا ہو جائے کچھ پرواہ نہیں، دین محفوظ رہے۔ اور اسی کو آج کل ہمارے دینداری بگاڑ رہے ہیں۔ بھئی حیرت کی بات ہے، جو 1500 سال پہلے دین تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، وہ بدل کیسے جائے گا؟ جو چیزیں اس زمانے میں حرام تھیں وہ آج بھی حرام رہیں گی۔ اور ایک اور بات یہ فرمائی ہے کہ بعض لوگ اسلام کا مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں، آج کل نا بعض عیسائی ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو اسلام میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس وجہ سے نہیں بدلتے ہیں مذہب، بلکہ زیادہ تر دنیا کے لالچ سے مذہب بدل لیتے ہیں، اور واقعی میں کسی کو کوئی شبہ ہو اور اس نے اس کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیا تو انتہائی درجے کی حماقت ہے کہ کیونکہ مذہب اسلام میں اگر آپ کو ایک شبہ نظر آیا تو دوسرے مذاہب میں تو شبہ ہی شبہ ہیں، اس میں تو اتنے شبہ ہیں جس کی انتہا ہی نہیں. بس ایک وہمی شبہ کی بدولت اسلام جیسے پاک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے یقینی شبہات میں پڑنا کون سی عقل کی بات ہے؟ سوال یہ تھا کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، تلوار سے پھیلا. فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب لطیف جواب دیا تھا کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ اسلام بزور شمشیر یعنی تلوار اور طاقت کے زور سے پھیلا، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ شمشیر زن آئے کہاں سے، وہ تلوار چلانے والے کہاں سے آئے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک دو شمشیر زن تو بزور شمشیر اسلام کو عالم بھر میں نہیں پھیلا سکتے تھے. تو معلوم ہوا کہ شمشیر زنی اصل علت اسلام کی نہیں، بلکہ اصل علت یعنی وجہ اور ہی ہے، اور وہ ہے وہ جس سے شمشیر زن پیدا ہوئے، اور وہ حقیقت میں تائید حق ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو مدد فرماتے ہیں، اس مدد سے کام بنتا ہے. اور ظاہری سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو وہ اخلاق جہاں پیش کیے گئے تو وہاں اسلام پھیلا ہے. تو اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا. چلیے، یہ سب کچھ عجیب ہی مضامین تھے اس باب کے، تو آج مکمل ہو گئے. اب کل سے باب ہوگا عقائد کے بارے میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ایمان میں کمی نہ ہو، ایمان میں کمی نہ ہو، اور اس کو بڑھاتے جائیں، قوی کرتے جائیں. آمین، اللہم آمین.